بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن سنت السلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. گیارہویں اصل پر بات کر رہے تھے. اہل سنت و جماعت کا منہج، سلفی منہج. سلفی منہج کیا ہے؟ سلفی منہج کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے. جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کرنا صحابہ کرام سمجھ کے مطابق، تعریف یہ ہے. کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی
دین اسلام کی مکمل، دین اسلام کو مکمل اس طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے سلف صالحین
نے سمجھا. بھائی کہتے ہیں کہ دین اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھنا صحابہ کرام اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق، یعنی دین اسلام، ہمارا دین اسلام کی بنیاد کیا ہے ہماری؟ بارک اللہ فیک. دو لفظوں میں، قرآن اور حدیث کی سمجھ صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق. کس چیز میں؟ عقیدتاً و عبادتاً و سلوکاً و سیاستاً، الغرض ہر چیز میں. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. منہج سلف کے متعلق پچھلے درس میں دلائل کے ساتھ وضاحت کر چکے تھے. آج کے درس میں چند غلط فہمیاں تھیں جن کا میں نے جواب دینا تھا منہج سلفی کے متعلق. پہلی غلط فہمی، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں بھی ہوا، سلف کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا، تو پھر ہم کس کی سنیں، کس کی چھوڑیں؟ یہ کون سا منہج ہے جس کی بنیاد اختلاف پہ ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے اگر مخالفین جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں یا جو اس منہج کو نہیں اپنانا چاہتے، آخر ان کی بات یا ان کا عقیدہ یا ان کی جو شریعت کا جس سلے کو عمل کر رہے ہیں جس طریقے سے، ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی دلیل ہے نا کہ صحابی کا قول ہے، کسی عالم کا قول ان کے پاس بھی تو ہے نا. تو جب اختلاف موجود ہے امت میں، تو پھر آپ ایسی چیز کی طرف لوگوں کو کیوں بلاتے ہو جس میں اتفاق ناممکن ہو؟ بڑی لمبی بات ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا اور علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہوا، شریعت کے اکثر مسائل میں، تو پھر ہم کس کی اتباع کریں؟ اس پہ ذرا فوکس کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. کوئی بھی عقل مند یہ بات نہیں کر سکتا، عالم تو دور کی بات ہے، عقل مند انسان ایسی بات نہیں کر سکتا. جی ہاں، صحابہ کرام کے اختلاف ہوا ہے اور سلف صالحین کا بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی، اس اختلاف کی بنیاد کیا تھی، اس اختلاف کا اثر کیا تھا، اور آج کے زمانے میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس اختلاف کی بنیاد کیا، اس اختلاف کا اثر کیا ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص مریض ہے، مریض ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کو پیٹ میں درد ہے، اس کو اپینڈکس کا درد ہے، اس کا آپریشن کرنا چاہیے. مریض ایک ہی ہے، غور کریں ذرا. تو مریض ڈر جاتا ہے، کہتے ہیں آپریشن پیٹ پھاڑنے کی بات ہو رہی ہے، میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اس کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے اس کو، مرضی ہے اس کو. دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے تاکید کرنے کے لیے، دوسرے ڈاکٹر دیکھتے ہیں، چیک اپ کرتے، کہتے جی آپ کو اپینڈکس نہیں ہے، آپ کو پیٹ کا درد ہے، آپ یہ گولی کھا لے ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ شک میں پڑ گئے، ابھی ایک کہتا ہے آپریشن، دوسرے کہتا ہے آپریشن نہیں ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ تیسرے کے پاس جاتا ہے. تیسرے ڈاکٹر جو ہے اسے چیک کرتا ہے اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کے ایکس رے کرتا ہے، اس کے خون کا ٹیسٹ کرتا ہے، نہ پہلے نے کیا نہ دوسرے نے کیا، تیسرے نے جو ہے اس کا پورا چیک اپ کیا. چیک اپ کرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ آپ کو اپینڈکس ہے، آپ نے آپریشن کرنا ہے. اب یہ مریض کیا کرے گا؟ اختلاف تو ڈاکٹر کے بیچ میں ہوا ہے، کس کی مانے گا، کس کی سنے گا اور کس کی چھوڑے گا؟ جی تیسرے والے کی. تو پہلے والے بھی تو تھا نا، اسے بھی تو کہا تھا نا آپریشن کرنا ہے، پہلے والے کی کیوں نہیں؟ جی بارہ کے بعد دیکھیے، جو تیسرا ہے اس نے بنیاد اور اصول کی طرف واپس گیا ہے. وہ جب اصول کی طرف واپس گیا ہے تو پھر عوام نے بھی، اس مریض نے بھی سمجھا کہ حق پہ ہے. میڈیکل کے اصول کیا ہیں؟ جب کوئی ڈاؤٹ فل ہو جائے نا ڈائگنوسز میں تو انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، بلکہ ہماری ڈائگنوسز کا حصہ ہے. غلطی دونوں ڈاکٹر سے ہوئی جس نے بغیر انویسٹیگیشن کے یہ کہہ دیا، ایک نے کہا تمہارا آپریشن، دوسرے نے کہا تمہارا آپریشن نہیں ہے. دونوں غلطی پہ ہے، اگرچہ پہلا سچا ہے لیکن کیونکہ اس نے بغیر بنیاد کے، بغیر دلیل کے بات کی ہے تو اس کی بات درست نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف تو آج بھی ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. جب اختلاف ہوتا ہے کہ آپ علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ علم ہے. کیا خیال ہے، کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ علم ہے، جو حق ہے اس کے پاس جاتے ہیں. حق کس کے پاس ہے؟ جو علم کی بنیاد کے مطابق بات کرتا ہے. میڈیکل کا علم، میڈیکل کے علم کی بنیادیں موجود ہیں، جو ان بنیادوں کے متعلق، جو ان بنیادوں کو جانتا ہے اور انہی بنیادوں کی بنیاد پر جو مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ سچا ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے. اگر مریض مر بھی جاتا ہے آپریشن میں تو ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ کیا خیال ہے، قصور ہے ڈاکٹر کا؟ اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے جیسے آپریشن کے اصول اس کے مطابق کیا ہے، اب زندگی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس نے نشے کی وجہ سے مرا ہے یا جیسے بھی، ڈاکٹر کے اس میں کوئی براہ راست کوئی کام نہیں، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ آپ نے آپریشن کیا، آپ کی غلطی آپریشن کرنا نہیں تھا آپ نے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ اس نے جو آپریشن کیا ہے کسی بنیاد پہ کیا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہے. اگر پہلا شخص آپریشن کرتا ہے بغیر ثبوت کے، جس نے کہا آپریشن ضروری ہے، اس کا مواخذہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر جو سچا بھی تھا، اپینڈکس بھی تھی، لیکن مریض مر گیا تو قانوناً اسے پکڑا جا سکتا ہے، بھی آپ نے یہ کس بنیاد پہ آپریشن کیا ہے. اور دوسرا، جس نے کہا آپریشن ضرورت نہیں ہے، اگر یہ شخص، اس کے اپینڈکس پھٹ جائے، مر جائے، اس کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں؟ کہ آپ نے آپریشن کا بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ ریفر کر دیں، آپ کا کام نہیں ہے، تو آپ نے اسے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ الغرض اختلاف تو ہماری زندگی میں موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن کیا اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی ایک شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس کے پیچھے لگتے ہیں جو حق پہ ہو؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ دیکھیں، یہ دنیاوی امور ہیں. اگر آپ اپنی صحت بچانے کے لیے، اور حق ہے ہمارا کہ اپنی صحت بچے، اپنے بچوں کی صحت بچائیں ہم، اگر اس دنیا کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے ہم ایسے شخص کے پیچھے لگتے ہیں جس کے پاس حق ہو تاکہ ہماری جان بچ جائے، تو پھر اپنے دین کے لیے بھائی ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں لگتے ہیں جس سے ہمارے ایمان پر خطرہ ہو؟ اور بنیاد کیا بناتے ہیں؟ بے اختلاف تو صحابہ کرام کے بیچ میں بھی تھا، تو یہ پہلی بنیادی بات ہے. ٹھیک، دوسری بات، صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا اس کی نوعیت کیا تھی، ذرا غور کریں. صحابہ کرام کے اختلاف کی نوعیت کیا تھی، اور آج کے دور میں جو نوعیت ہے اس پہ ذرا غور کریں. اور سبب جو تھے دونوں مختلف تھے. نوعیت سے پہلے سبب دیکھیں ذرا. صحابہ کرام اور سلف کا جو اختلاف تھا اس کا سبب نمبر ایک ایمان اور تقویٰ تھا. ایمان تھا، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو حق وہ سمجھتے تھے اس کے مطابق انہوں نے اختلاف کیا ہے. آج جو خلف کا اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کی کمزوری ہے. دوسرا فرق, سلف کا, صحابہ کرام السلف کا جو اختلاف تھا وہ علم کی بنیاد پہ تھا, سب عالم کا مجتہد تھے. آج کا جو اختلاف ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ اختلاف ہے. کیسے جہالت کی بنیاد پر؟ کیا وہ بھی پگڑی والے عالم نہیں ہوتے کیا؟
مقلد کا بھی عالم,
بارک اللہ فیک, مقلد کا بھی عالم نہیں ہو سکتا. امام ابن البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ مقلد کا بھی عالم نہیں ہو سکتا. پہلو تو یہ بات ہے. کیوں؟ دیکھیں, اب رافضی جو ہے جب کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں اور اس کی وجہ سے اختلاف کرتا ہے ہم سے, کیا وہ حق پہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جہالت کی بنیاد پر وہ اختلاف کر رہا ہے. جب صوفی قبر پرستی کی بات کرتا ہے, یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیتا ہے, تو اس کی بنیاد جہالت ہے. اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. تو خلف میں جو اختلاف تھا اس کی وجہ ہے جہالت, اور جو سلف کا اختلاف تھا صحابہ کرام اور سلف کا, اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ وجہ کیا تھی؟ علم, علم کی بنیاد پہ. اور یاد رکھیں, جس نے علم کی بنیاد پہ اختلاف کیا ہے اور اس کا یہ, اس اختلاف کی وجہ سے, اس علم کی بنیاد پہ جو اختلاف ہو, اس سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران, اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس میں وہ, اس کے فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے, تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. اور اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے, تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. جو اختلاف علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے دونوں کو اجر ملتا ہے. صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا, دونوں کو اجر ملا ہے. سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, دونوں کو اجر ملا ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اختلاف امام احمد بن حنبل سے تھا, علم کی بنیاد پہ تھا, دونوں کو اجر ملا ہے. لیکن فرق یہ ہے, المصیب له اجران والمخطئ له اجر واحد. جس نے صحیح اور حق کو پایا ہے اس کو دگنا اجر ملے گا, اور جس سے غلطی, جو حق سے دور ہے, اس کو ایک اجر ملے گا. عجب بات یہ ہے میرے بھائیو کہ کوئی شخص غلطی پہ بھی ہو, اجتہاد بھی کرے اور غلط بھی ثابت ہو, شریعت کے خلاف بھی ہو, اور ایک اجر بھی ملے. کیا خیال ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. اور یہ علم کا نور ہے, پتہ ہے, یہ علم کا نور ہے کہ اگر عالم غلط فتویٰ بھی دیتے علم کی بنیاد پر, تو اس کی غلطی تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے. لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں, عالم کی اس غلطی کو نہیں اپنائیں گے جب ان کو معلوم ہو جائے کہ عالم سے غلطی ہوئی ہے. اگرچہ عالم اس کا محبوب اور پیارا کیوں نہ ہو, اگرچہ عالم اس کا اپنا سگا باپ کیوں نہ ہو, اب اس پر فرض ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے. اور یہی وجہ تھی کہ ائمہ نے رحمۃ اللہ علیہ و سلف نے ایک بات ملتے جلتا قول ہے اکثریت کا, کیا ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. بری ہے کہ نہیں؟ بری ہے. تیسرا فرق جو ہے, سلف کا اختلاف جو تھا اس کی وجہ وہ بغیر قصد بغیر ارادہ کے اختلاف تھا, یعنی اختلاف ہو گیا ان سے, جان بوجھ کے اختلاف نہیں کیا کہ ہم اختلاف کے لیے اختلاف کر رہے ہیں. اور آج جو اختلاف ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کے قصداً اختلاف کیا جا رہا ہے. چوتھے نمبر پہ, سلف میں جو اختلاف تھا وہ طبعی اختیار, طبعی اختلاف تھا, ان کا اپنا اختیار ہی تھا, اور نصوص کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ایک نص ہے, اس کو ایک عالم نے یوں سمجھا, دوسرا نے یوں سمجھا ہے. لیکن سب سے پہلے بات دیکھیں, ایک جو بنیادی بات ہے, تقوی دونوں کے اندر موجود ہے. کسی کو شک ہے کہ صحابہ کرام کے تقوی میں کوئی کمزوری تھی, یا امام محدثین میں, یا سلف صالحین کے تقوی میں کوئی کمزوری تھی؟ تو تقوی بنیاد ہے. اس تقوی کی بنیاد پر ایک نص سامنے آیا ہے, اس نص سے، اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے ایک عالم نے کچھ سمجھ، دوسرے نے کچھ اور سمجھا ہے، تو دونوں میں سے ایک تو حق پہ ہے، دوسرے کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ نص کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. اور یہ اختلاف ہوا نفس کے لیے نہیں ہے، بھی وہی بات الہدا والہوا. سلف ہمیشہ کیا کرتے تھے، ان کے نصب العین کیا تھا؟ الہدا. اور خلف اور جو دوسرے اہل بدع ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الہوا، اتباع الہوا. لیکن آج کے دور میں جو اختلاف ہے خلف میں، سمجھنے کے بعد اختلاف کیا جا رہا ہے. سلف جب سمجھ لیتے تھے تب اختلاف نہیں کرتے تھے، جب تک نہیں سمجھتے تھے تو اختلاف ہوتا تھا. جیسے میں نے ایک حدیث دیکھنے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی کہ عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں، سب کا اختلاف ہوا کہ نہیں؟ دو گروہ، ایک گروہ نے وقت میں پڑھی لیکن پہلے پڑھی، بنی قریظہ میں نہیں پڑھی، دوسرے گروہ نے وقت کے بعد پڑھی بنی قریظہ میں پڑھی. دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں حق پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی دونوں ٹھیک ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جن لوگوں نے نماز وقت میں پڑھی بنی قریظہ سے پہلے، وہ اقرب الی الصواب، اقرب الی الدلیل ہے. اگر یہ صحیح دونوں ہیں، اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے کہ زیادہ بہتر کون ہے، وہ ہیں جنہوں نے وقت پہ پڑھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص نماز عصر صرف بنی قریظہ میں پڑھے یا نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں، اس کا مطلب یہ کہ نہ پڑھے جگہ کی تہنی ہو رہی، بلکہ جلدی کی بات ہو رہی کہ جلدی کرے تاکہ ہم جلدی سے پہنچ جائیں. اسے کہتے ہیں فقہ النص، سمجھ. وہ جنہوں نے ظاہر کو لیا ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھی. تو ایک ہوتا ہے سمجھ نص کی، ایک ہوتا ہے ظاہر نص کا. تو نص کو سمجھنے والے جو ہے ہمیشہ وہ بہتر ہوتے ہیں ان سے جو ظاہر پہ بات کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کچھ حدیث میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہے تو دونوں حق پہ ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھنے میں اختلاف ہوا. اور سمجھنے کے اختلاف کیوں ہوا؟ ہوا نفس کی کوئی تھی، الہدا تھا، تقوا تھا. پانچویں نمبر پہ سلف نے اختلاف پر اصرار نہیں کیا کہ حق کو جانے کے بعد بھی اصرار کے مختلف رہے ہم. خلف نے حق کو جانے کے بعد بھی اصرار کیا ہے، وہ بلکہ سختی سے اصرار کیا ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ باطل ہے، مان لیتے ہیں، تاویلیں پیش کرتے ہیں اپنے باطل ثابت کرنے کے لیے. کہیں کہتے ہیں ڈوبنے کو تنکے کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہے کہیں سے گھما پھر کے لے کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ. یعنی دوسرے لفظوں میں اصرار کریں گے اختلاف پہ. چھٹے نمبر پہ سلف کا جو اختلاف تھا، سلف نے ہمیشہ اختلاف کی مذمت کی ہے. اختلاف ہوا لیکن مذمت بھی کی ہے، اسے واضح الخلاف شر اکثر کہتے تھے، الخلاف شر، اور برا سمجھتے تھے. اور آج خلف میں جو اختلاف ہے، اختلاف کو مدح کرتے اسے اچھا سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں اختلاف امت رحمہ، یہ دلیل ہے. آگے آئے گی اس کے جواب بھی آئے گا، لیکن دیکھیں فرق دیکھیں. سلف نے اختلاف کیا ہے، مذمت بھی کرتے تھے، اختلاف ہوا ہے کرنا نہیں ہے لیکن ہو گیا. خلف اختلاف کرتے اور یہ کہتے کہ اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. عجب بات ہے، اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق زحمت ہے. عجیب سا منطق ہے یہ. ساتویں نمبر پہ سلف نے اختلاف کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور خلف نے اختلاف کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. کیسے؟ دیکھیں بڑے پیاری مثال دیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ حاجی جب مکہ میں جائے منا میں یا مکہ میں، تو وہ نماز قصر پڑھے، قصر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز چار کی جگہ دو پڑھے. سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے کہ قصر نہ کرے اور چار پوری پڑھے. اب خلیفہ کون ہے؟ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسئول ہے. سر عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں حج پہ، جب حج کرتے ہیں نماز کا وقت ہوا ہے، صدر عثمان نماز پڑھا رہے ہیں، صدر عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے مقتدی ہیں. کتنی پڑھی؟ چار پوری پڑھی. جب چار پڑھ لی تو پھر شاگرد تو نہیں چھوڑتے نا، تابعین آئے اور پکڑے صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، آپ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں ابھی تک کہ دو رکعت پڑھنی، آپ نے چار کیوں پڑھی؟ فرماتے فتویٰ وہی ہے کہ دو ہی پڑھنی ہے، میں نے چار اس لیے پڑھی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں چار میں سے دو قبول کر لے. الخلاف شر، اختلاف شر ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ اختلاف ختم کرنے کی کوشش کریں، اصرار نہیں کیا ہے. اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ سبق سکھایا ہے کہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا فتویٰ یہ ہے اور میں نے نماز پڑھ لی ہے، اسے عثمان بن عفان بھی عالم ہے، ان کے نزدیک اگر یہ بات ایسی ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے، اور مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھوں تو پوری پڑھوں. دوسری بات یہ بھی وجہ، یہ بھی فرق ہے، یاد رکھیں کہ قصر الصلاح واجب ہے. کیا خیال ہے؟ مستحب ہے. آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر نہیں کرنا چاہتے، پوری پڑھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب بھی ہے، سنت ہے کہ آپ قصر پڑھیں، ٹھیک ہے. اور امام کی اتباع واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے. تو یہاں پر یہ علم ہوتا ہے، فقہ ہوتی ہے کہ آپ اگر مسافر ہیں اور آپ مقیم امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. تو واجب کو مقدم کیا جاتا ہے. بہرحال سلف کے اختلاف کے اسباب یہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سلف کے اختلاف کی نوعیت کیا ہے. سلف کے اختلاف جو تھا، یاد رکھیں صحابہ کرام اور سلف کے اختلاف کی جو نوعیت تھی، عقیدے کے مسائل میں اور منہج میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ بنیادی بات سمجھ لیں، عقیدے میں اور منہج میں سلف کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، اور اصولی مسائل میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. عبادات کے اصول لے لیں آپ، معاملات کے اصول لے لیں، وہ اختلاف نہیں تھا. مثال عقیدے کے مسائل، کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے ملا، اپنے استادوں میں سے بار بار ملا، اور سب کو متفق پایا ان مسائل میں، پھر عقیدے کے مسائل بیان کرتے ہیں. امام لالکائی نے شرع اعتقاد سن اور جماعت میں پورا امام بخاری رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے. 1000 عالم مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، اور ایک مرتبہ بار بار وہاں پہ گئے. فرماتے سب کو متفق میں نے پایا ان مسائل میں. تو صحابہ کرام اور سلف کا اتفاق تھا عقیدہ کے مسائل میں، منہج میں. عبادات کے اصول کون سے ہیں؟ ارکان الاسلام 5 ہیں، اتفاق ہے. فرض نمازیں 5 ہیں، اتفاق ہے. زکوٰۃ کا نصاب، اتفاق ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اتفاق ہے. اختلاف ہے اس میں؟ کسی سلف سے مجھے دکھا دیں اختلاف. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے اتفاق ہے. اب ان اصول مسائل کے جو بعد جو فروع مسائل ہیں اس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ان اصولوں میں اختلاف نہیں ہوا. معاملات کے اصول میں آتے ہیں، پانچویں شادی کرنا اتفاق ہے، نہیں اپنے محارم سے شادی کرنا، بہن ہے یا نعوذ باللہ بیٹی ہے، جائز ہے؟ کسی مسلمان نے کہا ہے سلف میں سے خلف میں؟ تو ان مسائل میں اتفاق تھا. اگرچہ دیکھیں شادی بیاہ کے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں آتے ہیں، اس لیے جب ہم تقسیم کرتے ہیں عقیدہ ہے، عبادات، معاملات، یہ معاملات میں آتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عقیدے میں اتفاق تھا، باقی مسائل میں اتفاق نہیں تھا. نہیں، باقی مسائل میں بھی تھا. یہ بنیادی مسائل ہیں، ان میں اتفاق تھا، ان بنیادی مسائل کے فروع میں اختلاف ہوا ہے. تو یہ نوعیت تھی کہ اعتقادی مسائل میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں تھا. خلف کی بات ذرا دیکھتے ہیں. آج دیکھیں، آج کے دور میں اختلاف کن مسائل میں ہے؟ فروع میں تو وہ ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، ذرا اصول منہج میں دیکھیں ذرا. اچھا، منہج کی بات میں بھول گیا. منہج میں اختلاف تھا سلف کا کہ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. جب صحابہ کرام موجود تھے تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور ہر صحابی اپنے علم کے مطابق بات کرتا. اگر کسی صحابی کے پاس علم نہ ہوتا تو علم آنے کے بعد خاموشی اختیار کرتا اور اپنے اس بات سے، اس فتوے سے رجوع کر رہے تھے جب اس کو علم نہ تھا. یہ معمول رہا ہے. صحابہ کرام کے دور کے بعد جب تابعین آئے تو پھر وہ صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ صحابہ نے کس طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. ان میں اتفاق تھا، نہ تو خواب، نہ کشف، نہ ذوق، نہ منطق، نہ عقل، یہ مقدم نہیں کر سکتے نصوص پر. قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، یہ ہمارا دین ہے. ان کا اتفاق تھا، نمبر ایک دین کے جو سور سے مصدر ہے، نمبر ایک قرآن ہے، نمبر دو حدیث ہے، نمبر تین اجماع ہے، اور نمبر چار قیاس صحیح. فاسد قیاس بالکل نہیں مانتے تھے، لیکن عقل کو مقدم کرنا، منطق، کشف، ذوق، وجد، خواب، اتفاق تھا ان کا کہ یہ دین کے مصدر ہو ہی نہیں سکتے. تو منہج میں اتفاق، عقیدے کے بنیادی مسائل میں اتفاق، اور عبادات کے بنیادی مسائل میں اتفاق، معاملات کے بنیادی مسائل میں بھی اتفاق. اب یہ کہنا کہ اکثر مسائل میں اختلاف تھا، زیادتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فروع مسائل جو ان اصول کے جزء ہیں، اگرچہ یہ زیادہ ہے لیکن اصول میں تو اختلاف نہیں ہے، تو آپ کی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. دوسری بات، خلق میں ذرا اختلاف دیکھیں، جو جس کے بارے میں آج ہم بات کرتے جھگڑتے رہتے ہیں بار بار. امت میں جو آج اختلاف ہے اس کی نوعیت پہ غور کریں. نمبر ایک، کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف. میں شروع سے شروع کرتا ہوں، پاپ سے. کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف، کلمہ توحید کی تقسیم میں اختلاف. وقت نہیں میں پورا تفصیل سے بیان کروں، ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کے معنی میں کیا اختلاف ہے. کلمہ توحید کے معنی کیا ہے؟ صحیح، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. ٹھیک. آج کلمہ توحید کا معنی کیا لیتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں لا خالق لا رازق لا مدبر الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف ہے. کلمہ توحید کی قسمیں میں دیکھیں، اقسام میں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء وصفات. صوفی کہتے ہیں توحید کی تین قسمیں، توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید خاصۃ الخاصہ. توحید العامہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید الخاصہ ہے لا محبوب الا اللہ، توحید الخاصۃ الخاصہ ہے لا موجود الا اللہ. تقسیم اختلاف ہوا کہ نہیں؟ ہوا. شرک معنی میں اختلاف، شرک کی اقسام میں اختلاف، قرآن مجید کی صداقت میں اختلاف. رافضی کیا کہتے ہیں؟ اپنا مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں اس اختلاف میں، وہ سب ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کے لیے سب مسلم ہیں کہ نہیں؟ چاہے رافضی ہے، قادیانی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، سلفی ہے، جو بھی ہے، سارے کے سارے غیر مسلم کے نظر سارے مسلمان ہیں، وہ تفریق نہیں جانتا یہ. ٹھیک. تو قرآن کی صداقت میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ رافضی کیا کہتے ہیں؟ کہ اصل قرآن ہے مصحف فاطمہ، مصحف حفصہ، یہ ان لوگوں کے، یعنی ہمارے لوگوں کے نواسب جو ہیں، ہمیں نواسب سمجھتے ہیں. وہ اصل جو قرآن ہے وہ ہے مصحف فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ تین گنا اس قرآن سے بڑا ہے، اور اس قرآن میں ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. ذرا غور کریں. اصول کافی کی میں روایت بیان کر رہا ہوں. اصول کافی روافض کے نزدیک ایسی معتبر کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری ہے. ذرا غور کریں کس زبان میں ہو گئی ہے. تین گنا زیادہ ہے، چلو خاموشی اختیار کی ہے، لیکن ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. ظاہر لینگویج اور ہوگی کہ نہیں، عربی میں ہوگا تو حرف تو ایک تو ہونا چاہیے نا. وہ کون سی زبان ہے جس میں ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے؟ فارسی میں ہوا ہے یا اردو میں ہوا ہے؟ عربی میں ہوا ہے. تو عجب بات یہ ہے، دیکھ لکھنے والے نے لکھ لیا، تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ اس کو شرم نہیں لکھتے ہوئے، لیکن ماننے والوں نے، لاکھوں لوگوں نے مان لیا، عجب بات ہے والله. برحال تو قرآن کی صداقت میں پر اختلاف، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اختلاف. پرویز گروہ نکلے کہتے کوئی حدیث نہیں، قرآن تمہارے لیے کافی ہے. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ ہوا. صحابہ کرام کی امامت میں اختلاف، امہات مؤمنین کی عفت میں اختلاف، روافض جو ہے نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو نہیں، اختلاف انہوں نے کیا ہے، اپنا مسلمان بھی کہتے ہیں. اس لیے جب منہج سلفی کی ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جب یہ اختلاف آپ کو واضح نظر آ رہا ہے تو بعض ایسے مسائل ہیں جن میں آپ کو اختلاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں. جیسے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسے رافضی جب امہات المؤمنین کو برا بلا کہتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. تو یاد رکھیں بعض ایسے مسائل جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو شریعت میں آپ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے باعث بن رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. نمبر 10، تقدیر کے معاملے میں اختلاف، جبریہ اور دوسرے کون ہیں؟ قدریہ، بارک اللہ فیک. اور تیسرے کون ہیں؟ سلفیہ، جو اہل سنت جماعت ہیں جو دونوں کے بیچ ہیں، بارک اللہ فیک. عقل اور علم کلام کے متعلق اختلاف، کہ عقل اور علم کلام معتبر ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اختلاف ہوا. ذوق وجد کشف کے متعلق اختلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کے نکلنا کے متعلق اختلاف. جماعت المسلمین ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے بالکل درست نہیں، ہم مانتے نہیں، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دوبارہ، اور نہ ہی دجال نکلے گا. تکفیر کے معاملے میں اختلاف، خوارج نے اختلاف کیا ہے. حکمران کی فرم برداری میں اختلاف، خوارج نے اختلاف کیا ہے. معتزلہ نے بھی اختلاف کیا ہے. ولا اور برا، دوست دشمنی کے معاملے میں اختلاف. یہ جو باتیں میں بیان کروں کون سی جانتے ہیں؟ عقیدے کے اصول کی باتیں میں کر رہا ہوں جو ہم پڑھ چکے ہیں. جتنی باتیں بھی آ رہی ہیں کیا ہیں؟ کوئی فرعی مسئلے اس میں ایک ہے؟ اچھا آگے دیکھیں. وعد اور وعید کے معاملے میں اختلاف، اخلاص کے معاملے میں اختلاف. تبلیغ جماعت والے یہ کہتے ہیں، حضرات ساتھی ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا معنی ہے ریاکاری کی ضد. جو ریاکاری کے منافی اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور حقیقت اخلاص کیا ہے؟ حقیقت اخلاص توحید کا نام ہے، بارک اللہ فیک. اور ریاکاری اس کی ایک حصہ ہے، کہ ریاکاری کی ضد اس کا ایک حصہ ہے، لیکن پورا اخلاص ریاکاری کی ضد نہیں ہے. بدعت کے مفہوم میں اختلاف، ولایت اور کرمات یا اولا کے متعلق اختلاف، دعوت اللہ، دعوت تبلیغ کے معاملے میں اختلاف، جہاد کے مفہوم میں اختلاف، بیعت کے مفہوم میں اختلاف، آگے تک جاتے رہیں. یہ آج امت میں اختلاف موجود ہے. کیا یہ اختلاف وہی تھا جو سلف کے زمانے میں اختلاف تھا؟ تو پھر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہمارا اختلاف دیکھیں اور سلف کے اختلاف دیکھیں، اس اختلاف کی نوعیت اور اس اختلاف کی نوعیت دیکھیں، تو آپ کی بات، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. کہ کیونکہ سلف صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، تو پھر ہم کیسے ایک سلف منہج کو اپنا سکتے ہیں؟ سلف منہج کوئی مشکل نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی مشکل چیز کی طرف ہمیں نہیں پھیرا کہ تم لوگ اس مشکل چیز کو جا کے اپناؤ جو مشکل بھی ہے اور اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اور امت بیچارے منتشر رہیں گے کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سبیل المؤمنین بالکل واضح ہے، علی ما انا علیہ واصحابی بالکل واضح ہے. کیا ہے؟ کہاں پہ واضح ہے؟ جس چیز پر ان کا اتفاق تھا ہمارا بھی اتفاق ہونا چاہیے، جس چیز میں ان کا اختلاف تھا، اگر ہمارے بھی اختلاف ہوتا تو اس کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، لیکن انہیں شرطوں پر، تقوی کی بنیاد ہو، ہدا ہو، ہوا نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فروع مسائل میں اختلاف ہو ہے تو باقی رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص فروع مسائل میں اختلاف کرتا ہے حق جاننے کے بعد، وہ بھی جرمدار ہے. جب حق جان لے تو پھر اختلاف ہی ختم ہے، چاہے مسئلہ اصول کا یا فروع کا. لیکن جن مسائل میں صحابہ کرم وسلف متحد تھے، متفق تھے، ہمیں کیا مصیبت پڑے گا ہم اس میں اتفاق نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، صحابہ کرام کے نزدیک الرحمن علی العرش استوى، تابعین کے نزدیک الرحمن علی العرش استوى، اتباع تابعین کے نزدیک الرحمن علی العرش استوى، صوفی کو نزدیک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ سلف منہج کو اپنا لو. کیسے اپنا لو؟ جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا اور سلف کا تھا اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کہاں پہ، اسے عقیدوں کو اپنا لے. ہمارے پاس بھی تو دلیل، ہمارے علماء، جو آپ کے علماء کے پاس دلیل ہے اس دلیل کے متعلق علماء سلف نے کیا کہا ہے؟ آپ کا جو دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، یہ دلیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب آپ حنفی کہتے ہیں نا، تو آپ کے امام کا یہ قول ہے. کسی نے سوال کیا، امام صاحب اگر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو پھر وہ معکم اینما کنتم کا معنی کیا ہے؟ کہ تم جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کہ اس کی معنی یہ ہے جیسا کہ آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ کس جگہ پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس وہاں پر نہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں. آپ جدہ میں آئے ہیں اپنے اہلیہ کے ساتھ، آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں. ابھی آپ کے پاس ہے اس وقت، آپ کے ساتھ ہے، وہ ہوٹل میں ہے یا اپنے گھر میں ہے یا جہاں پر آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ساتھ میں معیت میں مخالطہ ضروری نہیں ہوتا، شرط نہیں ہے مخالطہ کہ فزیکل کانٹیکٹ ہو. لیکن لوگوں نے سلف کے سارے اقوال پسے پش ڈال دیے اور خلف کے اقوال کو اپنا لیا اور کہا یہ ہمارا دین ہے. دوسری غلط فہمی کہ تم لوگ بڑے عجیب سے لوگ ہو، ہمیشہ کوشادگی کو چھوڑ کے تنگی کی طرف آتے ہو اور ناانصافی سے کام لیتے ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، اور دین تو آسان ہے، آسانی کا دین ہے، کیوں لوگوں کے امتحان، لوگوں سے امتحان لیتے ہو، امتحان میں ڈال دیتے ہو کہ صرف ایک کے شخص کی بات مانو یا صرف ایک منہج کو اپناؤ اور باقی سب چھوڑ دو. جب شریعت میں یہ آسانی موجود ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہے تو پھر کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اس کے جواب میں یاد رکھیں یہ جو حدیث ہے اختلاف اصحاب رکم رحمہ، اصل روایت یہ ہے، اختلاف امت رحمہ کا لفظ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے علامہ سبکی فرماتے لم اقف له علی سند صحیح ولا ضعیف ولا موضوع، اس کی نہ کوئی سند نہیں ہے، نہ تو ضعیف سند ہے اور نہ صحیح سند ہے اور نہ موضوع سند ہے، سند ہی نہیں ہے. بغیر سند کی روایت پیش کی جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اور دوسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے عام طور پہ اختلاف میں، اصحاب النجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایت میں آئے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہے، کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، بس ان میں سے جس کی تم لوگوں نے اقتداء کی تم نے ہدایت حاصل کر لی. اور یہ دونوں کو دونوں بھی یہ روایت بھی ضعیف ہے بلکہ من گھڑت ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاول واحد جدا، کوئی سند نہیں ہے، والآخر موضوع، اور دوسرا موضوع ہے. جسے تحقیق دیکھیں دونوں روایات کی تو وہ سلسلہ حدیث ضعیف ہے والموضوع ہے، حدیث نمبر 58 اور 61 کی طرف رجوع کرے. علامہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کیوں موضوع ہے اور وجہ کیا ہے اس حدیث کے ضعف کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ مان لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے مخالف ہے کہ نہیں؟ یہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو اس کے مخالف ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، ایک قسم تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری بو تک نہیں رہے گی. دوسری آیت میں یہ سورت الانفال آیت نمبر 46 میں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سورت آل عمران کی آیت کہ اللہ تعالیٰ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق زحمت ہوا نا. اور یاد رکھیں قاعدہ کیا بیان کیا تھا کشف شبہات میں، پہلا قاعدہ کہ قرآن مجید کی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے, اور صحیح حدیث قرآن مجید کی آیت سے ٹکراتی نہیں, روح صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے. اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی فرمان سے ٹکراتی نہیں. تیسری غلط فہمی, ٹائم دیکھیں, چلو اتنا کافی ہے. اگلے درس میں دو تین غلط فہمی باقی ہیں, انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.